السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن۔ پروگرام میں آج بھی حسب معمول کئی اہم اور مختلف موضوعات پر آپ سے بات ہوگی، ماہرین سے بات کریں گے، اور آپ ہم سے بات کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-789-00-777-89۔ اس کے علاوہ 972 اور 1539 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمیں انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں، urduvoa.com پر بائیں ہاتھ پر سٹریم آڈیو پر کلک کرتے ہوئے۔ آج کے موضوعات میں ہم بات کریں گے، ابھی سب سے پہلے جو ایک تازہ ترین خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ڈی آئی کے چیئرمین عمران خان لاہور میں ایک جلسے میں اسٹیج پر چڑھتے ہوئے گر گئے تھے اور زخمی ہو گئے۔ ان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے افضل رحمان صاحب ہمارے ساتھی۔ اس کے علاوہ جو موضوعات باقی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ پاکستان میں الیکشن میں 3 ہی روز باقی ہیں، انتخابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یہ صورتحال کس سمت جا رہی ہے، ماہرین اس پر تبصرہ کریں گے۔ بھارت کو جانے والے وزٹرز کے لیے انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک افغان سرحدی کشمکش اور تناؤ کی صورتحال پر بات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں آج صدر اوباما جنوبی کوریا کے صدر سے سربراہ اجلاس میں شمالی کوریا کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اور خطے کے دوسرے اہم امور بھی زیر غور رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری روس میں ہیں، اس دورے کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس کا بھی ایک جائزہ پیش کیا جائے گا۔ شام اور اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال، اور آخر میں جو ہم آپ کو اسپیشل رپورٹ سنواتے ہیں پاکستان میں انتخابی تیاریوں کے بارے میں، وہ بھی سماعت فرمائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے آپ کا تعارف کراتے چلیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ہمارے ساتھی افضل رحمان صاحب، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ دیں گے معروف سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل، بلوچستان ایکسپریس کوئٹہ سے صدیق بلوچ، بھارت سے ماہر قانون اور بڑی سرگرم شخصیت ہیں ایکٹیوسٹ ہیں فرانہ شاہ، یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر، ڈیلاویئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر مقتدر خان، اور آخر میں پاکستان میں کراچی سے الیکشن کوریج کے لیے ڈیلی ڈان کے مبشر زیدی، اور دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ خالد منیر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں، سب سے پہلے جو لاہور میں ایک جلسے کے دوران اسٹیج پر لفٹ کے ذریعے چڑھتے ہوئے نیچے گر کر زخمی ہو گئے ہیں۔ عمران کے سر پر زخم آئے ہیں، انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی لاہور سے افضل رحمان صاحب۔ السلام علیکم افضل صاحب۔
وعلیکم السلام۔
تو افضل صاحب، آپ تازہ ترین صورتحال اگر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے بارے میں تو بتائیے، انہیں کس اسپتال میں لے جایا گیا، چوٹ کی نوعیت کے بارے میں اگر کچھ پتا ہو تو وہ بھی میں سننے والوں کو بتائے گا۔
جی بالکل، یہ گلبرگ کی غالب مارکیٹ ہے جہاں پر ان کی آج یہ پہلی ریلی تھی۔ آج انہوں نے 9 جلسے لاہور میں ان سے خطاب کرنا تھا، لیکن پہلے جلسے میں یہ ایک ایسا المناک واقعہ پیش آیا جس پر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن بہت پریشان تھے۔ اس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے جو ایک سما بندھا ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ ہر جگہ پر جہاں معلوم ہوتا تھا کہ خان صاحب کو ادھر لے گئے ہیں، ان کو ایک مقامی لبرٹی کے قریب ایک پرائیویٹ اسپتال میں لے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ مارکیٹ میں جو جلسہ ہو رہا تھا غالب مارکیٹ میں، یہ لفٹر کے ذریعے ان کو اوپر لے جایا جا رہا تھا۔ 13-14 فٹ بلند تھی، لیکن جب یہ وہاں اوپر پہنچے تو وہاں وہ کوئی عدم توازن کا شکار ہو گیا لفٹر، تو یہ اپنے 3 گارڈز کے سمیت جو ہے نیچے گر گئے، سر میں چوٹ لگی اور بھی جسم کے کچھ حصوں میں چوٹیں لگی ہیں ان کو۔ اور وہاں پر جو اسد عمر ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک مقامی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خان صاحب ہوش میں ہیں، ان کے ٹانکے لگا دیے گئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شوکت خانم اسپتال جائیں گے جہاں وہ ان کا خیال ہے کہ وہ اسکین وغیرہ کر کے وہ لیٹسٹ طریقوں سے دیکھیں گے کہ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے۔ ویسے ان کا اسد عمر کا کہنا تھا کہ خان صاحب بات چیت کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا جو لاہور کا دورہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بارے میں خیال سرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ اس میں ایک آدھ دن نہ کر پائیں، لیکن اس بارے میں ابھی ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے, اور انہوں نے اسی طرح جس طرح آج 9 ریلیز کرنی تھی اسی طرح اگلے جب تک یہ مہم ہے انہوں نے ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے کے وقفے سے جلسے جو ہے ان کو خطاب کرنا تھا, لیکن اب دیکھیں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن جو کارکن ہیں وہ پر امید ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب یقیناً آئیں گے, اور خان صاحب بڑے حوصلے والے آدمی ہیں, یہ ان کا کہنا ہے جو وہاں پر موجود تھے. بلکہ اب بھی غالب مارکیٹ میں کافی لوگ وہاں پر جلسے میں موجود ہیں, اور وہ توقع کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں اور ان کو آج وہ خطاب کریں.
اچھا, وہیں پہ جہاں پہ یہ جلسہ ہونا تھا وہیں پہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب دوبارہ آ سکتے ہیں وہاں پر؟
جی, ان کا یہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں, پہلے تو وہاں باقاعدہ اعلانات ہو رہے تھے, جب ان کو لے جایا گیا تو صاف ظاہر ہے ہر ایک نے نہیں دیکھا, صرف ان کو گرتے ہوئے دیکھا گیا, کیونکہ یہ کچھ 14-15 فٹ کی بلندی سے گرے, اور یہی فوٹیج یہاں پر ٹیم پہ بھی آ رہی ہے, اور باقی نیچے ان کو جب لے کے گئے ہیں اور ان کے تھوڑا بہت ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور ان کو اٹھا کے لے جایا گیا, جس سے جن لوگوں نے دیکھا ان کو اندازہ ہوا کہ کوئی چوٹ شدید بھی ہو سکتی ہے, لیکن عام وہاں پر جو پبلک تھی وہاں پر یہی اعلانات ہو رہے تھے کہ ان کو تھوڑی سی چوٹ آئی ہے اور وہاں بیٹھے وہ واپس آ کے خطاب کریں گے. لیکن بہرحال یہ جو خبر ہے آہستہ آہستہ پھیل گئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہاں سے اسٹیچز وغیرہ لگا کے تو اس کے بعد وہ شوکت خانم جائیں گے اور پھر ان کا پورا معائنہ ہوگا. ایسے موقع پر عموماً جو ڈاکٹر ہیں وہ آرام کا مشورہ دیتے ہیں, لیکن جو فائنل فیصلہ ہوگا وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہوگا.
بہت بہت شکریہ افضل صاحب, اور ہم اپنے سننے والوں کو یہاں بتاتے ہیں کہ افضل رحمان لاہور میں موجود ہیں اور اس سارے واقعے پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جیسے جیسے اس میں جو بھی پیش رفت ہوگی وہ ہم اپنے سننے والوں تک اس کے بارے میں پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ افضل صاحب آپ کا. اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے, جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کافی عام اور حساس موضوعات پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب. السلام علیکم سہگل صاحب.
السلام جی.
سہگل صاحب, ابھی آپ نے سنا آج ایک جو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں چیئرمین عمران خان گر کر زخمی ہو گئے, اس کے بارے میں لاہور سے ہمارے ساتھی ہمیں براہ راست ایک رپورٹ دے رہے تھے, تو اب آئیے اس کے بعد ہم باقی جو ہمارے سامنے خبریں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں آج یعنی منگل ہی کے روز دو مختلف مقامات پر انتخابی جلسوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں کم از کم 14 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. لوئر دیر میں میدان بابا گام کے علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی جلسہ جاری تھا کہ اس میں ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا. اس سے پہلے ضلع ہنگو میں منگل کی صبح جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے امیدوار سید مفتی جانان کی انتخابی مہم کے دوران بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. خود مفتی جانان نے کیا بتایا, آئیے آپ کو 19 کی آواز میں سنواتے ہیں.
جو اقتدار میں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون کرائے, تو ابھی میں ایک طرف بی بی فوج ہے, دوسری طرف بی بی فوج ہے, ٹل کے روڈ بی بی فوج ہے, انگو کے روڈ بی بی فوج ہے, تو کیسے داخل ہوگا یہ خودکش, یہ موٹر سائیکل کیسا آ گیا, بم کیسے بلاسٹ ہو گیا, سر یہ تھانے کی میرے خیال میں 100 قدم کے بالکل تھانے کے قریب ہے. ہمارا جان جائے تو جائے, کوئی پرواہ نہیں, انشاءاللہ ہم جان پہ لڑ کر کے الیکشن کو انشاءاللہ مہم میں ایک ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کر لیں گے.
یہ آپ سن رہے تھے سید مفتی جانان جن کے جلسے پر حملہ ہوا اور لوگ کافی وہاں بھی ان کی ہلاکتیں ہوئیں. اور اکرام صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ انتخابی مہم کے دوران اب تو 3 دن باقی ہیں, اگر آج کا دن نکال دیا جائے, بلا ناغا اور بعض اوقات ایک سے زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں, اس صورت میں عام انتخابات پر آپ کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, اس پہ یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں تو یہ ہوگا کہ لوگ کم آئیں گے پولنگ کے لیے, اس میں تو کچھ شک نہیں ہے, کیونکہ آخر دیکھیں جس طرح اٹیک ہو رہے ہیں اس کا فرق ضرور پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی یہ جو ہوگا یہ میجر پولنگ ایریاز میں نہیں ہوگی, یہ پرٹیکولرلی جو ہوگی یہ کے پی کے میں تو ڈیفینیٹلی ہوگی اور ادھر ادھر ہوگا. لیکن اب فوج تعینات کر دی گئی ہے, فوج ڈپلائمنٹ شروع ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ان کے لیے مشکلات ہوگا ٹیررسٹ کے لیے, کہ یہ جس طرح یہ فریلی اٹیک کر رہے تھے اور فریلی یہ آپریٹ کر رہے تھے, یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اثر تو ضرور پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اگر 100 لوگ آنے تھے شاید 80 لوگ آئیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہوں گے, اور جو لوگ چاہتے ہیں اور بہت لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا ووٹ ڈالیں تو وہ ضرور ہوگا.
اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب بلا امتیاز کسی بھی جماعت کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، جیسا کہ شروع کے دنوں میں بہت واضح طور پر 3 جماعتوں کو الگ کر دیا گیا تھا ان کا نام لے کے کہ ان کے جلسوں میں لوگ نہ آئے، ایم کیو ایم، اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نام تھے ان پارٹیوں میں، لیکن اب تو بلا امتیاز ہر کسی جماعت کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سہگل صاحب کے انتخاب کے بعد جو بھی حکومت تشکیل ہو، جس پارٹی کی بھی یا کسی بھی اتحاد کی، یہ عناصر جو امن دشمن عناصر ہیں اس کو تسلیم کر لیں گے، اور کیا ملک میں کسی طرح جمہوری عمل کے تحت آنے والی حکومت کو دیکھتے ہوئے کوئی امن قائم ہو سکے گا؟ کس طرح سے آپ آنے والے دنوں میں صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، دہشت گرد دہشت گرد ہوتا ہے، اس کی مائنڈ سیٹ ہوتی ہے جو آپ کو امن کی طرف نہیں جاتی ہے۔ وہ کیا اس کی مائنڈ سیٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مائنڈ سیٹ ہوتی ہے کہ وہ حملہ کرے ان لوگوں پر جو معصوم ہیں، ان پر کرے، تو ان کی اور ان کی چاہے سسٹم کو چینج کرنے کی۔ اور کوئی بھی اگر سمجھتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ پاور میں آتا ہے، جتنا بھی کیمپین ریٹورک چھوڑ دیں، جو بھی سمجھتا ہے کہ جی میں آ کے ان کے ساتھ امن کی باتیں کروں گا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ بالکل امکانہ بات ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی، آپ کو ٹیررزم جو ہے، آپ کو ٹیررزم کو آپ کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو روٹ آؤٹ کرنا پڑے گا رائٹ فرام ویئر یہ اوریجنیٹ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے پروگرام پر بھی اور پروگرام پر بولتا رہا ہوں کہ آپ جتنی بھی کاؤنٹر انسرجنسی کر لیں، جب تک آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہوگا، جو یہ اس کے لیے پرائم آبجیکٹو یہی ہوگی کہ جا کے وہ ٹیررزم کی جو دہشت گرد ہے ان کی سورسز کو نکالے، ان کی سورسز آف منی جو ان کی ہوتی وہاں نکالے، ان کی رجسٹر کو ختم کرے، ان کی جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، ڈاکیومنٹیشن، ان کی جا کے کھوج نکالے کہ کون کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیز جی ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے اب دیکھیں ہوم لینڈ سیکورٹی کرتی ہے، ایف بی آئی اور سی آئی کارڈ کرتی ہے، پہلے کوآرڈینیٹ نہیں کرتی تھی، اس کی وجہ سے اب نقصان کافی ہوتا تھا، اب وہ ہوتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی جو بھی گورنمنٹ پاور میں آئے گی، جو بھی ہو، ان کو یہ دہشت گرد کے ساتھ نمٹنا پڑے گا، اور وہ نمٹنا یہ ہوگا کہ ان کو ختم کرنا پڑے گا۔
اچھا سہگل صاحب ہمارے ساتھ رکیے گا، مجھے آپ سے پاکستان افغانستان کے بارے میں بھی ایک آپ کا کامنٹ لینا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ صدیق بلوچ صاحب ہیں۔ السلام علیکم صدیق صاحب۔ صدیق صاحب آپ سن رہے تھے اکرام سہگل صاحب، ایک ممتاز نام ہے، دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی اسی بارے میں۔ اب اطلاعات کے مطابق انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے، بعض کو انتہائی حساس بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسی درجہ بندی کے مطابق پولیس اور فوج بھی تعینات کی جا رہی ہے۔ صدیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الیکشن میں 3 دن رہ گئے ہیں، جبکہ
بات یہ ہے کہ بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، تقریباً آدھا پاکستان ہے، اور اس میں سینسٹیو جو ہے پولنگ اسٹیشن میں فار فلانگ ہے، تقریباً 90% 80% ہے۔ تو اس میں یہ لوگوں کو لے جانا، ووٹ کاسٹ کرانا ایک آسان کام نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ ڈر خوف کی وجہ سے وہ زیادہ ہے کہ جی بم اٹیک ہو جائے گا، پولنگ اسٹیشن پہ اٹیک ہو جائے گا، راکٹ گرے گی، تو وہ لوگ جو ہے زیادہ تر مان یہ ہے کہ کم سے کم ووٹ ڈالیں گے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ الیکشن کی لسٹ میں سے چیلنج ہو جائے گی، ایک فیئر اینڈ فری الیکشن یہ ہوگا کہ میکسیمم پارٹیسپیشن ہو، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو دور سے پار کرتے ہیں، جو لوگ اٹیک کریں گے وہ راکٹ ماریں گے دور سے راکٹ ماریں گے۔
تو صدیق صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب جیسا کہ ابھی سہگل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوآرڈینیٹڈ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ فوج کو بھی اب تعینات کیا جا رہا ہے وہاں پر، فرنٹیئر کور بھی ہے، پولیس بھی ہے، سارے لوگ ہیں، یہ اگر مل کر کوشش کریں تو کیا اس سے ایک عام ووٹر کے دل میں یہ حوصلہ مندی پیدا نہیں ہوگی کہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے لوگ موجود ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات کم سے کم ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ووٹروں کو باہر نہیں لایا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال کے تحت؟
بات یہ ہے کہ یہاں تو دوسرا سین ہے، دوسرا سین یہ ہے اس وقت کنسرن جو ہے آرمی کے ساتھ ہے، کنسرن بلوچ کا کنسرن جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے، تو وہ جو ہے شیئرنگ سیکٹر ہے جو ہے لوگوں کو ابھی پچھلے دنوں جو ہے تربت کے آس پاس جو ہے علاقے ہیں وہاں پار کے نزدیک سے ہے، ان کو سارا علاقے سے لوگ بھاگ کے چلے گئے، مائگریٹ کر کے چلے گئے شہروں کی طرف۔ اب وہ سارے 20,000 لوگ ہیں جو وہ ڈال نہیں سکیں گے، تو اس طرح سے جو ہے نا اس طرح کا ایک ماحول جو ہے نا بہت زیادہ سیکورٹی مطلب یہ اوور امفیسس دیا ہے سیکورٹی کے, ہر ایک کے جان مال کو خطرہ ہے اور تاکہ کوئی الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرے. تو دونوں طرف سے سیکورٹی فورسز کی طرف سے ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے اور ملیٹنٹ کی طرف سے, سب مل کے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں.
بہت بہت شکریہ صدیق صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں اکرام سہگل صاحب سے ہی دوبارہ. سہگل صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, حال ہی میں پاکستان اور افغان سرحدی افواج کی بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے اور پاکستان نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے, سفارت خانے کے ناظم الامور کو منگل کے روز وزارت خارجہ میں بھی طلب کیا گیا ہے. اس سے پہلے افغانستان میں بھی یہ ہوا کہ وہاں بہت سارے لوگوں نے جلسے اور جلوس نکالے اس بات کے لیے جو کہ فائرنگ ہوئی تھی اور جس میں ایک افغان فوجی ہلاک ہو گیا تھا, دو پاکستانی فوجی زخمی بھی ہوئے تھے. اس کے علاوہ کرزئی صاحب کا بیان سامنے آیا کہ افغان عوام کو اپنے دشمنوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہی ہم وطنوں کو جانے. یہ ساری ایک صورتحال کے تحت اس وقت پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ اعزاز احمد چودھری کا بیان کیا ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں, اور ایک دونوں کی طرف سے ہم نقطہ نظر جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہوگی اور کہاں پر کس چیز کی کمی ہے جس کا خیال دونوں ملکوں کو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ایک چھوٹی ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
ہماری جو سیکیورٹی اتھارٹیز ہیں وہ الیکشن کے لیے ایک بہت الیبریٹ پروگرام جو ہے وہ بنا رہی ہیں. ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو, اسی لیے آج کے احتجاج میں بھی ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑھاوا نہ دیا جائے, یہ بلا اشتعال فائرنگ نہ کی جائے اور اس کا ہمارے ملک کو اور آپ کے ملک کو اور پورے خطے کو فائدہ نہیں ہوئے گا. اس بات کی ہمیں توقع ہے افغانستان کی حکومت سے کہ وہ ہمارے نقطۂ نظر کو سمجھے گی کہ کراس بارڈر انفلٹریشن کو, کراس بارڈر انڈیزائربل ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے بارڈر مینجمنٹ ایک فعال کام ہے جس میں ہم ان سے تعاون کی توقع کرتے ہیں.
یہ تھے ترجمان دفتر خارجہ کے اعزاز احمد چودھری صاحب, اور وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دونوں ملکوں کو اس وقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہتر انداز میں آگے بڑھا جائے اور تعاون کیا جائے. تو اکرام صاحب, ایک ایسے وقت میں جب پاکستان جمہوری عمل کی منتقلی سے گزر رہا ہے اور پاک افغان قیادت کو بہتر انداز میں پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا نگران حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ اس معاملے پر بہتر طور پر آگے اس کو لے کر چل سکے؟
دیکھیے, نگران حکومت کے کچھ چند دن رہ گئے, ابھی ہفتہ ہفتہ جمعہ جمعہ بولتے 7 دن رہ گئے زیادہ تر. چلو اگر ہنگ پارلیمنٹ ہے تو 14 دن ہو جائیں گے. میں آپ ایک بات بتاتا ہوں, اس کرزائی صاحب سے کوئی بھی ڈیل نہیں کر سکتا, امریکن, برٹش, پاکستانی کوئی بھی ہو, یہ بہت انریلائبل آدمی ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے, اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک ان کو اپنے لوگ ان کو وہاں سے نکال باہر نہیں کرتے یا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2014 کے بعد, بڑا نزدیک ہے, دور نہیں ہے, اس کے بعد یہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ان کی خیریت نہیں ہے اور یہ ہر وقت یہی کوشش میں ہے. اتنے انگریٹفل لوگ ہیں, 3 ملین افغان ریفیوجی ہمارے سرحدوں کے اندر رہتے ہیں, 30 سال ہو گئے ان کو رہتے ہوئے, یہ ایک دفعہ بھی آ کے پوچھتے ہیں؟ اب افغان کے جھنڈے لڑاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور اب دشمن وغیرہ, تو یہ جو 3 ملین لوگ ہیں خود اپنے 10 سال یہاں پر گزار چکے ہیں پاکستان کے اندر کوئٹہ میں, ISI کے وہاں سے پیرول میں سے ان کی فیملیز کو ملتی تھی, 180 فیملیز ایسے تھے جو ان کو پیسے ملتے تھے کوئٹہ کے اندر. تو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, افغان کے ساتھ ہماری افغان لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ پریزنٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہماری پرابلم ہے. یہ افغان گورنمنٹ چلی جائے گی, ٹھیک ہے جی, ہمارے یہاں کوئی بھی گورنمنٹ آئے ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے
جی. یہی میں جی یہی میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا یہ ہے, کیونکہ اس دفعہ کرزئی صاحب نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, تو آپ نے خود ہی وہ بات کر دی, دوسری طرف سے بھی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ حکومت جو آئے گی اس کے ساتھ, جیسا کہ کبھی بھی پاکستان کا یا افغان عوام کے بیچ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا, تو صورتحال کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں؟
بالکل ہے جی. دیکھیں, ان میں ایک ضرور ڈر ہے کیونکہ ویکیوم کریٹ ہوگا, وہاں سول وار کی کنڈیشنز آ جائیں گی, اور سول وار آپ کو پتا ہے کہ اسپل اوور کرتا ہے, اور ہمارے علاقے میں تو ضرور اسپل اوور کرے گا کیونکہ ہمارے ساتھ ان کی بولتے نا کہ ہماری ٹرائبل کزنز ہیں. لیکن مجھے یہ امید ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی گندی حکومت ہے اور بڑے گندے لوگ ہیں, یہ آپ خود دیکھ لیں کتنے انگریٹفل ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. یونائیٹڈ اسٹیٹس نے ان کو کیا, امریکن نے کیا نہیں دیا. امریکن کے بےچارے یوتھ وہاں پر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, کتنے لوگ انجر ہوئے ہیں, کیا آپ اپنے وہاں نہیں کہ افغانستان میں. لیکن آپ کرزائی صاحب سے آپ کو گریٹفل گریٹیٹیوڈ سنتے ہیں, ہر وقت وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تنقید کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں, یہ پریڈیٹر نیشن ہے اور پریڈیٹر لوگ جو ہیں دوسرے کے اوپر رہتے ہیں, دوسرے سے اپنی وہ کرتے ہیں, منمانی کراتے ہیں اور کبھی وہ خوش نہیں رہتے آپ سے. جو جتنا آپ ان کو فیڈ کرتے جائیں اتنے ہی آپ کو گالیاں دیتے جائیں گے.
چلیے سہگل صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور کہ انتظامیہ, نئی انتظامیہ آنے کے بعد 2014 کے بعد جب صورتحال بدلے گی تو دونوں ملکوں کے درمیان کی صورتحال بھی بہتر ہو سکے گی. تو بہت بہت شکریہ سہگل صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے فرحانہ شاہ. السلام علیکم فرحانہ.
جی السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت دینے کا. اصل میں پچھلے گزشتہ کچھ دنوں سے جو صورتحال پاکستان اور بھارت کی سامنے آئی ہے سربجیت کے معاملے میں اور اس کے بعد بھارت میں پاکستانی قیدی کے کو زخمی کرنے کے واقعات کے بعد, تو آپ سے میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بتائیے گا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان عوامی رابطوں کو بہتر بنانے میں کہاں پر کمی رہ گئی ہے.
دیکھیے ہم لوگ تو بس اس وقت ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہم لوگ طے نہیں کر پا رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو آپسی میں اگنور کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر ہم لوگوں کو ریلیشنز قائم کرنے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درانداز کر دے تو زیادہ بہتر ہے. بیکاز چار دن کی زندگی ہے, آج یا کل سبھی کو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو بہتر ہے کہ ہم لوگ پیار سے اور مشقت سے رہیں بلکہ جھگڑا کرنے کے بجائے. اور جہاں تک ریلیشنز کا سوال ہے تو پولیٹکس تو آپ جانتے ہی ہو کہ کس حد تک پولیٹکس کام کرتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں پولیٹکس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشنز بنتے بنتے پھر بگڑ جاتے ہیں.
جیسے کہ ابھی سیاست کی بھی بات ہوئی کہ ہم سیاسی بنیاد پر تو آج بات ہی نہیں کر رہے, آپ سے بات ہوتے ہوئے میری اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ میڈیا کے رول کی بہت بات کی جاتی ہے, کچھ ایسی رپورٹیں سامنے آتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عوام کے درمیان میں کچھ بے چینی پیدا ہونے لگ گئی. اس وقت بھی ہم سیاسی بنیاد پر بات نہیں کرے, میرا دوسرا سوال آپ سے یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آپ کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ عوامی سطح پر صورتحال کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, اس میں سول سوسائٹی کا کتنا ہاتھ ہے, میڈیا کا کیا آپ رول دیکھتی ہیں, کس طرح سے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے اگر دونوں کنٹری کے جو این جی اوز ہیں یا جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں اگر ان لوگ مطلب آگے بڑھ کر کوئی ایسی جیسے کہ کوئی کانفرنس ہو یا کہیں سارے لوگ اکٹھا ہو جیسے بھارت کے ہو پاکستان کے ہو اور کچھ دیشوں کے ہو جہاں پر ایک سیمینار ٹائپ ہو اور یہ ساری غلط فہمیاں ہم لوگ دور کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی چار دن کی زندگی ہے, پیار اور مشقت سے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ دلی جو مطلب آپسی جو چلتے ہیں نا سیاست کے ذریعے بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے. اور عوامی جنتا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں لوگ کس حد تک ایک دوسرے سے جنتا نہیں بلکہ سیاسی لوگ کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے عام جنتا وہ ایکسائٹ ہو جاتی ہے اور پھر اپنا فرسٹریشن باہر آنے لگتا ہے. ادروائز کسی کو پڑی نہیں ہے, آج کسی کو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں میں الجھے بلکہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے گھر میں خوش رہیں اپنے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور دیش کے رکھوالے ہیں جو پہرے داری کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے کہ وہ پہرے داری کر رہے ہیں. خیر پولیٹکس تو آفٹر آل پولیٹکس ہی ہے.
آپ اس میں میڈیا کا کیا رول دیکھتی ہیں؟ آپ نے این جی اوز کی بات کی, آپ نے سیمینارز کرانے کی بات کی, آپ نے غیر سرکاری تنظیم اور سوشل سوسائٹی کی بات کی, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں کہ میڈیا دونوں ملکوں کا جو ہے وہ ذمہ دارانہ طور پر رپورٹنگ کر رہا ہے اور عوام کے درمیان میں بہتر رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟
جی جہاں تک میڈیا کا سوال ہے میں یہ کہوں گی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انفیکٹ رپورٹ نہیں ہونی چاہیے. सही देखा जाए तो, बिकॉज वो मीडिया में भी कुछ बातें ऐसी आती है, सही उसके पीछे वजह क्या है या सही हकीकत क्या है ये काफी लोग नहीं जानते हैं। बस लोग जैसे मीडिया में कुछ पढ़ते हैं या कुछ देख लेते हैं उसी पर अपना निर्भर डिसीजन ले लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये इन्होंने किया वो गलत है या इन्होंने किया वो सही है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है और मीडिया को मैं समझती हूँ कि वो सही अगर तदबीर लोगों के सामने पेश करें तो वो ज्यादा बेहतर है, बल्कि उसमें कुछ मिर्ची मसाला ऐड करके या अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करके बोले उससे बेहतर है कि कोई ऐसी चीज हो जो सही हो और दोनों देशों को बांध सके, एक दूसरे से मिला सके और आपसी जो रंजिश है वो दूर कर सके।
बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना शाह साहब आपका, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आई एम ग्रेटफुल जी, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह,
बहुत शुक्रिया। अब हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को रात 10 से 11 बजे नशर होने वाले प्रोग्राम के मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पूछने के लिए हमारा एड्रेस है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आज के मौजू, और अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़े हैं। इस हिस्से में हमारे साथ इस सेगमेंट में हमारा साथ दे रहे हैं यहां न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं हमारे एनालिस्ट मोहसिन जहीर साहब और उसके अलावा डेलावेयर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुक्तदर खान हमारा साथ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को जिसमें हम यूरोप अमरीका और मशरक वस्ती की कुछ खबरों पर अपने माहरीन से बातचीत करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों माहरीन मौजूद हैं और डेलावेयर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुक्तदर खान है और न्यूयॉर्क से मोहसिन जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब आपसे तो बहुत दिनों के बाद आज हमारे सुनने वाले आपकी गुफ्तगु सुन सकेंगे और मेरा ख्याल है कि काफी इंतजार भी कर रहे होंगे मेरी तरह ही। तो पहले तो हम बात करते हैं आज इस वक्त अमरीका के सदर बराक ओबामा और जनूबी कोरिया के सदर पार्क गुन हुए की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है और शिमाली कोरिया के इकदाम एजेंडे पर तबादला ख्याल के लिए सर फहरिस्त भी हैं। अगरचे दोनों कोरियाई मुल्कों के दरमियान इस वक्त सूरत हाल किसी हद तक बेहतर तो हुई है, लेकिन गुज़श्ता दिनों में शिमाली कोरिया की धमकियों और मिसाइल तजुर्बात की वजह से कशीदगी में बेहद इजाफा भी हो गया हुआ था। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर मुक्तदर खान, पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी, आप बताइएगा कि शिमाली कोरिया का ये एक जो मखसूस रवैया है कि हर कुछ दिन के बाद उसकी तरफ से कुछ बयानात सामने आते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी ही बयानात को थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद कोई नए सिरे से चीज शुरू होती है, जनूबी कोरिया के साथ उसके राबते मुनकता होते हैं, अमरीका के साथ उसका धमकियों का सिलसिला शुरू होता है, दूसरी तरफ उसकी इमदाद भी अमरीका करता है, तो ये सारी क्या सूरत हाल है, बहुत पेचीदा सी नहीं है?
देखिए, मामला पिछले 5 से 7 साल से साफ ये है कि नॉर्थ कोरिया अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर वो वेस्ट को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाह रहा है कि वेस्ट उसको कई कंसेशंस करे, इकोनॉमिक एड दे वगैरह, जिसके बदले में वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देगा या रिवर्स भी कर देगा। तो लेकिन जो चीजें नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चाह रहा है, सिक्योरिटी अश्योरेंसेस, इकोनॉमिक एड और उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल गारंटीज, ना उसको रशिया, ना चाइना, ना जापान गारंटी कर सके कर रहे हैं कि ये अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न ममालिक से उसको मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इसका न्यूक्लियर सिचुएशन को कैसे हासिल करें, अमेरिका चाहता है कि कम से कम एड के थ्रू और पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू नॉर्थ कोरिया को डिसार्म किया जाए या उसको कंटेन किया जाए, लेकिन नॉर्थ कोरिया बेसिकली इकोनॉमिक गेन की तलाश में है और इसलिए वो मुसलसिल अपने आप को इंटरनेशनली रेलेवेंट करने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बगैर नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल सियासत में बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा और ये जो मुसलसिल वो धमकियां दिए जाता है साउथ कोरिया और अमेरिका को, वो एक तवज्जो हासिल करने का एक डिप्लोमेटिक तरीका है उसका।
اچھا شکریہ ڈاکٹر صاحب. محسن صاحب سے بات کرتے ہیں. محسن صاحب, وائٹ ہاؤس میں ایشیائی امور کے ایک سینئر ڈائریکٹر ڈینیل رسل نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے اپنے دو میزائلوں کو داغے جانے کی پوزیشن کو سے ہٹا لیا ہے, جو کہ بظاہر جزیرہ نما کوریائی خطے میں کشیدگی میں کمی کی جانب پیش رفت ہے. اور ڈینیل رسل یہ کہتے ہیں کہ اس کو اچھی خبر قرار دے کر خوش ہونا قبل از وقت ہوگا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا سربراہی اجلاس میں اپنے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے, یا واقعتاً اس میں کوئی درستگی کا عنصر ہو سکتا ہے؟
جی بیجت, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟
جی جی آپ سے بات کی.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ اس وقت امریکہ کے دورے میں ہے, اور اس وقت نارتھ کوریا کی جانب سے ایک یہ خبر آنا, جیسے ڈاکٹر مقتدر خان نے کہا کہ ایک تو وہ اپنا یہ جو پروگرام ہے اس کو ایک ٹول کے طور پر یوز کرتا ہے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اس کی ایک ڈپلومیٹک موو, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت پر کہ جب یہ معاملہ ایک عالمی سطح پر موضوع گفتگو ہوگا, اس وقت یہ ایک فیلر یا ایک ایسی موو کی گئی ہے کہ جس میں ایک عالمی سطح پر عالمی رائے عامہ کو کوئی بھی ایک موقف نارتھ کوریا کے بارے میں اختیار کرتے وقت ایک اس کی طرف سے ایک سافٹ کارنر جو شو ہوتا ہے, اس پر کوئی عالمی رائے عامہ میں اتنا کوئی سخت یا کوئی ریجٹ سٹینڈ نہ لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نارتھ کوریا کی جانب سے مووز ہیں اس کے بارے میں ایک کریڈیبلٹی کا اور ایک اعتماد کا بہت بڑا فقدان ہے, اور اس فقدان کو پیش نظر رکھتے ہوئے نارتھ کوریا کی جانب سے جو بھی کوئی ایسی مووز ہوتی ہیں, کوئی بھی جو موو ہوتی ہیں, اس کی کریڈیبلٹی کے ایشوز ہیں. لہذا جب تک جو ہے جو عالمی برادری ہے اس کو ایک اشورنس نہیں ملتی, اس وقت تک وہ ان ساری چیزوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیں گے.
شکریہ محسن صاحب. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری شام میں جاری جنگ اور دیگر معاملات پر بات چیت کے لیے منگل کے روز آج ہی روس پہنچ گئے ہیں. ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. امریکہ اور روس شام میں بحران کا بہترین حل تلاش کرنے کے معاملے پر کافی اختلافات کا شکار چلے آ رہے ہیں. بین الاقوامی برادری کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے, جس میں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں. روس اور چین سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی جانب سے شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف کارروائیوں کی قراردادوں کو ویٹو بھی کرتے آ رہے ہیں. ڈاکٹر مقتدر, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ شام کا معاملہ کوئی گزشتہ دو برس سے سامنے ہے, تیسرا سال اس کو شروع ہو گیا ہے. چین اور روس کے شام کے اس حمایتی موقف کی وجہ سے کئی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت جو جان کیری کا دورہ ہے روس کا, اس سے شام کے متعلق کسی نوعیت کا بہتر فیصلہ متوقع کرتے ہیں آپ؟
جی نہیں, میں کچھ کوئی پازیٹیو موو ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ دو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گے, ایک تو یہ کہ بوسٹن میراتھن کے تعلق سے امریکہ کوشش کرے گا کہ رشیا سے ریکویسٹ کیا جائے کہ رشیا کے پاس جو مزید انٹیلیجنس ہے چچنیا وغیرہ جس طرح کے گروپس, اس پر کوآپریشن امپروو کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ انٹیلیجنس کوآپریشن پہ آپ دیکھیں گے کہ شاید کوئی پازیٹیو اسٹیپس ہو, جس کے بیسس پہ جان کیری کی یہ ٹرپ کو سکسیسفل قرار کر دیں گے. لیکن جہاں تک کہ سیریا کا معاملہ ہے, پچھلے دو سال میں آپ نے دیکھا کہ رشیا نے زیادہ انیشیٹو دکھایا ہے بشار الاسد کی حکومت کے سپورٹ میں, بنسبت کے سارا مغربی الائنس جہاں تک کہ اپوزیشن کا سوال ہے. تو رشیا کے وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی بھی انیشیٹو لینے سے ڈر رہا ہے, اور رشیا اور ایران مسلسل جو سپورٹ کر رہے ہیں اس ریجیم کو. چند روز پہلے ایک سیریا کا جو میگ ہے وہ اس کا پائلٹ اس کو جارڈن لے کے چلا گیا, جس کے جہاں پہ پتا چلا کہ میگ 21 کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان مین فلائٹس بن کا استعمال کر کے کیمیکل ویپنز کا بھی استعمال کرے. اور یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت ہی مطلب ریسنٹلی رشین انجینئرز نے شاید اس کو ماڈیفائی کیا ہے. تو اس طرح کا ٹیکنیکل اسسٹنس بھی رشیا پہنچا رہا ہے, ڈپلومیٹک اسسٹنس بھی وہ مسلسل پہنچا رہا ہے, رشیا کے ایڈوائزر پہنچ گئے ہیں سیریا میں.
ڈاکٹر صاحب کی شاید میرا خیال, ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں میرا خیال, لائن ان کا منقطع ہو گیا, کٹ گیا. چلیے ابھی چیک کرتے ہیں, اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں محسن ظہیر صاحب سے. محسن صاحب, آپ یہ دو روزہ دورہ جو ہے جان کیری کا, وہ امریکہ کے صدر براک اوباما اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان آئندہ ماہ جو جی 8 کانفرنس ہے اس کی ملاقات سے قبل ہو رہا ہے, اچھا تو یہ محسن ظہیر صاحب سے میرا اس وقت یہ سوال ہے کہ صدر براک اوباما اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن, جیسا کہ ڈاکٹر مقتدر خان صاحب نے کہا, کیا اس میں بھی عام طور پر ایجنڈے پہ ہائی ہوگی کہ روس اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس کوآپریشن کی زیادہ بات ہوگی, کچھ بین الاقوامی امور کی بات ہوگی, یا امریکہ اور روس اپنے دو طرفہ معاملات پر بات کریں گے؟ آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
جی, میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو بالخصوص جان کیری کا آج جو رشیا کا دورہ اس وقت جاری ہے, یہ اس کے دو پرسپیکٹو ہیں. پہلا پرسپیکٹو جو فوری طور پر وہ شام کی جو صورتحال ہے وہ ہے, اور اوباما انتظامیہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ پر اس معاملے کو, مڈل ایسٹ میں جو اس وقت ایک برننگ ایشو ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنی تمام تر ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہی ہے. اور دوسرا جو اس دورے اور اس کے دوران جو ہونے والی ملاقاتیں ہیں, اس کا ڈیفینیٹلی وہ ایک ہوم ورک ہوگا جو کہ اگلے ماہ صدر براک اوباما اور صدر پیوٹن کے درمیان جو ملاقات ہوگی اور جو جی ایٹ کانفرنس ہوگی. یہ جو جان کیری اس وقت ماسکو میں ہیں, اس میں جو دو چیزیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, جو تجزیات سامنے آ رہے ہیں اور جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کسی بھی طرح جو شام کے الائز ہیں, جو شام کی سائٹ پہ جو دنیا کے ممالک کھڑے ہیں, ان کے ذریعے وہ شام پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو اس بات پر رضامند کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرے. اور یہ ایک اپروچ ہے جس کے ذریعے امریکہ اس معاملے کا ایک ڈپلومیٹک حل چاہتا ہے. لیکن آپ کو پتا, پچھلے گزشتہ دو سالوں میں اس شام کی جو صورتحال ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ خراب تر ہوتی جا رہی ہے, ہزاروں افراد جو ہیں ہلاک ہو گئے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے یہ ایک انٹرنل پولیٹیکل کانفلکٹ کے طور پر شروع ہوا اور اس کے بعد یہ ایک آرمڈ کانفلکٹ میں تبدیل ہوا. اور اب جو مجھے دنیا اس معاملے کو دیکھ رہی ہے وہ ایک ریجنل کانفلکٹ جو ہے اس کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو مڈل ایسٹ کی جو مختلف ریجنل کنٹریز ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں, اور اس دوران جو زیادہ سنگین بات آئی وہ ایک اسرائیل کی جانب سے جو حملے کی بات ہوئی. پھر اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کیمیائی گیس استعمال کرنے کا معاملہ ہوا, وہ بھی بڑا متنازع ہے.
جی, ابھی اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, ابھی آپ دونوں سے یہ سوال کرتی ہوں. ڈاکٹر مقتدر, آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟
جی ہاں.
جی, تو ڈاکٹر صاحب, شام کے بارے میں یہ جو کیمیاوی ہتھیاروں کی بات ابھی محسن ظہیر صاحب کر رہے تھے, اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی. پہلے یہ کہا گیا امریکہ کی طرف سے بھی اور مختلف جگہوں سے جو خبریں آئیں اس میں یہی تھا کہ بہت زیادہ مؤثر طور پر شہادت تو نہیں ہے, لیکن یہ پتا ضرور چل گیا ہے کہ شام میں کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کی عہدیدار کارلا ڈیل پونتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے, وہ کہتی ہیں یہ کہا گیا کہ شام میں کیمیاوی ہتھیار باغیوں نے استعمال, وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ناقابل تردید شواہد نہیں ملے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے دیکھیں گے کہ شام میں کیمیاوی ہتھیار استعمال ہوئے ہیں, اور پہلے یہ بات آئی کہ اگر حکومت نے کیے ہیں تو اس کے بارے میں کافی ثبوت موجود نہیں ہیں, اب اگر یہ بات سامنے آئی کہ باغیوں نے استعمال کیے تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی ناقابل تردید ثبوت موجود نہیں, تو یہ جو معاملہ سامنے اتنا الجھا ہوا ہے اس کو کس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, اس کو ایک اس کے اس مسئلے کو سمجھنے کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ صدر اوباما نے جو بیان دیا تھا کہ امریکہ کیمیکل ویپنز کے بارے میں ایک ریڈ لائن ڈرا کر رہی ہے, اور اگر سیریا یہ ریڈ لائن پار کرے گا تو امریکہ ایک ڈیسائسو ایکشن لے گا. تو اگر آپ کو یاد ہوگا جب صدر اوباما اسرائیل گئے تھے, جب بھی اسرائیل کے انٹیلیجنس اور اسرائیل کے صدر نے کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ بشار الاسد کی حکومت نے کیمیکل ویپنز استعمال کیا تھا, تو امریکہ کی پالیسی پر دو طرف سے دباؤ آ رہے ہیں. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ امریکہ اپوزیشن کی طرف سے بشار الاسد رجیم کے خلاف ملٹری ایکشن لے, مثلا اسرائیل جیسا ملک, اور سپورٹرز آف دی اپوزیشن سیریا کے, سعودی عرب وغیرہ, تو وہ اس بات کو پش کر رہے ہیں کہ بشار الاسد نے کیمیکل ویپنز لیے ہیں. اور اب یونائٹڈ نیشنز جیسے کے اندر جو سیریا کے سے کافی قریب ہیں اور جو سیریا پہ کافی کلوزلی واچ کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی انڈائریکٹلی امریکہ پہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے. لیکن ان کی جو یہ ایکوزیشن ہے کہ اپوزیشن استعمال کیا ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سول وار کی وجہ سے سیریا اتنا انسٹیبل ہو گیا کہ سیریا کے جو ہتھیار ہیں وہ کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتے ہیں, اور اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا
سیریا پہ پچھلے دن, وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور شاید یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ سیریا کی گورنمنٹ ہو سکتا کہ کیمیکل ویپنز یا دوسرے ہتھیار حزب اللہ کی طرف کو کے حوالے کر رہے ہیں. تو ایک قسم سے یہ سارا کا سارا معاملہ اور اس کی جو پالیٹکس ہے وہ امریکہ کو پش کر رہی ہے کہ وہ سیریا میں کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہو جائے. اور یہاں پہ ایون پینٹاگن کی طرف سے شاید وائٹ ہاؤس پہ پریشر پڑ رہا ہے کہ امریکہ کو کچھ کرنا چاہیے. کم سے کم امریکہ کی جو کرنٹ پالیسی ہے کہ اپوزیشن کو صرف فائنینشیل ایڈ دیا جائے بلکہ ملٹری ایڈ نہیں دیا جائے, کم سے کم اس کو بدل دے, اور اپوزیشن کو امریکہ اور ویسٹرن ممالک کے طرف سے مزید ہتھیار دیا جائے. تو اگر یہ بات ڈیسائیولی یہ جو پریشر پڑ رہا ہے یو این پہ اپنے اسٹیٹمنٹ کو وڈرا کرنے کا یا اس کو ڈائلوٹ کرنے کا, یہ سارا پریشر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پڑ رہا ہے. تو اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیمیکل ویپنز کسی نے بھی پارٹی استعمال کی ہے, تو یہ ضروری ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے کہ صدر اوباما اس پر ایکٹ کرے, کیونکہ صدر اوباما نے دو ریڈ لائن ڈرا کی ہیں, ایک سیریا کی کیمیکل ویپنز پر اور دوسرا ایران کے نیوکلیئر ویپنز پر. تو لوگوں کا یہاں پہ کہنا ہے واشنگٹن میں کہ اگر یہ ریڈ لائن کراس کرنے پر امریکہ کچھ نہیں کرتا تو شاید ایران بھی ریڈ لائن کراس کر دے گا. ایک اور انٹرسٹنگ بات پیٹ بیکنن نے کہا تھا کہ صدر بش نے بھی ایک ریڈ لائن ڈرا کی تھی کہ جو تین ممالک کا نام لیا تھا انہوں نے, ایران, عراق اور نارتھ کوریا, اس کو وہ نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے نہیں دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ نارتھ کوریا نے وہ ریڈ لائن کراس کر دیا, اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے, اس کا ثبوت بھی ہے, لیکن امریکہ نے کچھ نہیں کیا. تو ہو سکتا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ پھر بھی ایکٹ نہیں کرے گا سیریا میں اگر کلیئر پروف مل جاتا کہ کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا ہے.
اچھا, آخری اب دو منٹ ہیں ہمارے پاس, ایک ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں. محسن صاحب, آپ نے سنا, ڈاکٹر مقتدر نے بہت اچھے انداز میں یہ سارے کا سارا بتایا شام کی صورتحال کا, تو پھر کس طرح سے معاملہ طے ہونے کی کوئی صورت دیکھتے ہیں آپ؟ کے امریکہ کی طرف سے کوئی مزید دباؤ آئے گا سامنے امریکہ کے یا شام کے حلیف ملکوں کی طرف سے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, تو کس طرح سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ کیا حل کیا ہوگا اس کا؟ اب تک 70,000 لوگ مارے جا چکے ہیں وہاں پر.
جی ہاں, بالکل, بہت سنگین معاملہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جانکاری کا دور ہے ماسکو ہے, اس کو میں بڑا اہم سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آنے والے دنوں میں, بالخصوص ایک دو ہفتوں میں, ان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اس دورے کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیٹک لیول پہ امریکہ کی جانب سے ایک اعلیٰ ترین ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ بشار الاسد کی جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے, اور اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پر اس کے کوئی نتائج بہتر نکلتے ہیں یا کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہمیں شام کے حالات میں بھی کوئی پیش رفت نظر آئے گی. اور اگر یہ ڈپلومیٹک سطح پر امریکہ کی جانب سے کی جانے والی کوشش جو ہے اس میں کوئی واضح کامیابی نہیں ہوتی, تو مجھے پھر خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شام کے جو معاملات ہیں وہ مزید تشویشناک صورتحال کی طرف بڑھیں گے, اور پھر جو وہ صورتحال ہے وہ شاید امریکہ اور دوسرے جو اس سارے معاملے میں جو عالمی سطح پر جو قوتیں انوالو ہیں وہ شاید کوئی اور ڈائریکشن کی طرف اپنا رخ کریں, اور وہ کوئی اچھا نہ ہوگا. لیکن بظاہر اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے کا ایک کسی بھی طور پر کوئی ڈپلومیٹک حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو کیمیکل گیس کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, یہ بڑا کنفیوزنگ معاملہ ہے. ابھی تک اقوام متحدہ, امریکہ کلیئر ہے کہ یہ انہوں نے باغیوں نے استعمال نہیں کی گیس, لیکن جو ایون اقوام متحدہ کی جو ترجمہ وہ تھی
ڈیل پونٹی جی,
ہاں جی, انہوں نے بھی شروع میں ایک کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ دیا تھا. اب وہ تفتیشی ادارہ خود کو اس معاملے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو لیکن یہ ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشویش جتنی بڑھ رہی ہے شاید جو ہے اس کا تفتیش کے بڑھنے کے ساتھ زیادہ ذمہ داری سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے. اب دیکھنا یہ کہ اس کا کوئی ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا معاملات سنگینی کی طرف جاتے ہیں, اور اگر سنگینی کی طرف جاتے ہیں پھر امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سٹینڈ لیتے ہیں.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب. اور مختصر صاحب, آپ سے میرا یہ کوئک کوسچن ہے, اسرائیل کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ شام میں ہدف بنا کر جو حملہ کیا گیا اور ان حساس ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا جو لبنان میں کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ تک پہنچائے جانے تھے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہتھیار ایران سے آئے تھے, تو یوں مبینہ طور پر اس میں کئی ملک ملوث ہو جاتے ہیں. خطے میں اس ساری کشیدگی کا اثر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئک کمنٹ.
دیکھیے,
یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک چیز سب سے بڑی چیز صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ عراق کے جنگ کے بعد سے امریکہ میں نہ تو وہ پولیٹیکل کلاؤٹ رہا ہے نہ وہ ملٹری اور اکنامک کلاؤٹ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے جو ایونٹس ہیں اس میں وہ کوئی ڈائریکشن چینج کر سکیں. اس لیے آپ عرب سپرنگ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ امریکہ کی جو پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا امریکہ کی کمزوری کی وجہ سے وہ کیاؤس. تو اگر ویسٹرن ممالک کوئی نئی لیڈرشپ نہیں دکھاتے ہیں تو مجبوراً آپ دیکھیں گے کہ اس ریجن میں ایک نئی ریجنل لیڈرشپ اسٹرگل ہوگا اور یہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کرنے کا اسٹرگل ہو سکتا کہ سیریا میں ڈیسائیڈ ہو جائے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایران اور اسرائیل اور اوپنلی شاید ایک دوسرے کے خلاف اسٹیپس لیں گے. حزب اللہ مل کر اسرائیل کے خلاف, کیونکہ اسرائیل کی سب سے زیادہ سٹیکس اب اسرائیل کے لیے ہے. اگر سیریا کولیپس ہو جاتا ہے, سیریا کے کیمیکل ویپنز, سیریا کی اینٹی ٹینک میزائل ٹیکنالوجی, اس کے جو نئے جہاز وغیرہ ہیں, کیا اگر یہ سب اگر حزب اللہ کے ہاتھ لگ جائے گا تو ایران کے لیے اسرائیل کے لیے بہت مجبوری ہوگی. اور اگر اسرائیل ایکٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پریشر صرف امریکہ پہ ڈالے. تو لیکن اتنا تو صاف ظاہر ہے کہ اگر مسلم ممالک خود کوئی انیشیٹو نہیں لیتے اس مسئلے کو ریزالو کرنے تو یہ بیروت جیسا 1980s میں لبنان کی سول وار چلتی رہی تھی, ایران عراق کے بیچ میں سول وار 8 سال چلتے رہی, اسی طرح ہو سکتا ہے یہ سیریا کا مسئلہ اور چلتے رہے مزید 3-4 سال.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مقتدر خان اور محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے ہمارے اس دوسرے سیگمنٹ کے لیے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈیلی ڈان کے مبشر زیدی جو اس وقت آج کل کراچی میں ہیں الیکشن کوریج کے لیے. السلام علیکم زیدی صاحب. اور ابھی ہمیں جوائن کریں گے کرنل ریٹائرڈ خالد منیر صاحب. مبشر زیدی صاحب, آپ آج کل کراچی میں ہیں, بہت ساری سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن تشدد کی کاروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. کوئی ہی دن نہیں جاتا ایسا جب کوئی دھماکہ نہ ہوا ہو یا کسی انتخابی کاروائی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو. تو اس صورتحال میں کس طرح سے آپ نے دیکھا انتخابی کاروائیوں کی کیا صورت رہی؟ وہ تو ہم نے دیکھا کہ میڈیا کو بہت استعمال کیا گیا, اس کے علاوہ کیا ماحول بنا اوور آل؟
دیکھیے ماحول تو خوف اور ڈر کا ہی ہے اس وقت. کم از کم 3 صوبوں میں آج بھی لوور دیر میں جو ہے پیپلز پارٹی کے جلسے پر حملہ ہوا اور ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جلسے پر حملہ.
اسی سے ہم نے شروع کیا تھا بالکل, تو اسی کے بارے میں دیکھ کے کہہ رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, کس طرح سے ووٹر باہر آئے گا, کیسے کیا چیز ہوگی؟
دیکھیے یہی کہا جا رہا ہے کہ ووٹر شاید خوف کے مارے 3 صوبوں میں جن میں خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے اور سندھ ہے, شاید اس طرح باہر جس کی امید کی جا رہی تھی کہ ان انتخابات میں جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. تو خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا دوسرے 3 صوبوں کی نسبت, لیکن یقیناً اگر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے تو ساری صورتحال ایک ہنگ پارلیمنٹ, ایک معلق پارلیمنٹ جائے گی جس میں کوئی بھی جماعت جو ہے واضح اکثریت نہیں رہے گی. اور جہاں تک یہ سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ہے, خیال یہی ہے کہ سلسلہ یہ رکے گا نہیں بلکہ تیز ہوگا. خاص طور پہ بہت اندیشہ ہے کہ جس روز پولنگ ہوگی پاکستان میں, جس روز الیکشنز ہوں گے 11 مئی کو, اس روز بہت خدشہ ہے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی اور سیاسی رہنماؤں کے اوپر بھی طالبان حملے کی بھرپور کوشش کریں گے.
اچھا شکریہ زیدی صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں کرنل خالد منیر صاحب. السلام علیکم. جی خالد صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی خالد صاحب, ابھی زیدی صاحب کو ڈیلی ڈان کے مبشر زیدی صاحب بتا رہے تھے صورتحال کے بارے میں پاکستان میں جو انتخابی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ سے مجھے یہ سوال کرنا تھا, جیسا کہ ہر جگہ پر اور ہر دن ایک سے زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں. پہلے صرف 3 پارٹیوں کو الگ کیا گیا تھا کہ ان کے ووٹروں کو, ان کے لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے, جن میں ANP, MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی, لیکن اب تو بغیر کسی بھی اس کے ہر پارٹی کے اوپر حملہ دیکھا گیا ہے. اب فوج کو تعینات کیا جا رہا ہے, پولیس کی نفری بڑھائی جا رہی ہے وہ جگہ جہاں پہ حساس, جن کو اسٹیشن کہا جا رہا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سارا؟ ابھی زیدی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اگر ٹرن آؤٹ ٹھیک سے نہیں ہوا تو پھر یہ کیا, کس طرح سے انتخابی تیاریاں ہوئیں اور کیا یہ سارا ماحول بنا؟
انتخابی تیاریاں تو تقریباً ختم ہو گئی ہیں 3 دن شم میں, اور طریقے طالبان پاکستان, اگر آپ نے برادر خیر ان کا بیان پڑھا ہے جو پشاور میں انہوں نے قدرت تقسیم کی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی کے خلاف ہیں, سسٹم جو ہے خلاف ہے, اس لیے ہر پارٹی ان کا نشانہ ہوگی, لیکن چونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی زور زیادہ افادہ کی وجہ سے طالبان کا زور زیادہ ہے, اس کی اس میں زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں. آج بھی دیر میں اٹیک ہوا ہے, حبو میں ہوا, تو بھائی جو ہیں سن رہے تھے
جی 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 گر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فوج کی شرکت ہے, جو فوج مختلف جگہوں پر تعینات ہوگی, فوج کی موجودگی کے احساس سے کیا ووٹر اپنے آپ کو زیادہ محفوظ اور تحفظ میں محسوس نہیں کرے گا کہ اب کافی اس کے لیے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں؟ اس ساری صورت کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟
دیکھیے, یہ ایک نفسیاتی قسم کا عوام کے اوپر ٹھیک ہے, کے اوپر موجود ہے تو وہ محفوظ رہیں گے, لیکن جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں تو چھوٹے پیمانے پہ حملے ہیں, موٹر سائیکل پہ بم رکھا ہوا ہے, فیکٹری میں رکھا ہوا ہے یا فش ہے, تو اگر فوج موجود بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے خیال میں ٹرن آؤٹ جو ہے اس الیکشن میں 50% سے زیادہ ہوگا, شہروں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ شہروں کے اندر تیسرے جو عمران خان کا فیکٹر آ گیا ہے اس کی وجہ سے کافی گیم گیمی ہے, اور شہروں میں کنٹیکس بہت زیادہ ہوگا تو ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ ہوگا. الیکشن کمیشن کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے دیہی علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کافی کم ہو جائے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کی جائے گی کینڈیڈیٹس کی طرف سے, یہ لائبریری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی دیہی علاقوں سے کہ پانچ گاؤں یا اس طرح کر کے تین گاؤں کر کے ایک پولنگ اسٹیشن بنتا ہے. اس پولنگ اسٹیشن میں اگر آپ کو 4 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر چل کے جانا پڑے تو اتنا موٹیویٹڈ کوئی نہیں ہوتا وہ جا کے ادھر ووٹ ڈالے. میرے خیال میں دیہی علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ پولنگ کم ہو جائے.
آپ یہ بتائیے گا خال صاحب کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ بڑے شہروں میں ایسی بات ہو سکتی ہے, لیکن تین جگہیں جو ہیں خاص طور پر پنجاب کی صرف بات کرتے ہیں لوگ کہ وہاں پر زیادہ شاید ٹرن آؤٹ ہوگا, لیکن باقی اگر صوبوں میں زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا تو اس صورت میں الیکشن پہ ایک مجموعی کس طرح کا اثر آپ اس کا دیکھتے ہیں؟
الیکشن کا تو دیکھیں وہ ٹرن آؤٹ کوئی اثر آئین میں یا کسی اس میں کوئی وہ نہیں موجود کہ کتنا ٹرن آؤٹ ہوگا تو الیکشن مانے جائیں گے, کتنا نہیں ہوگا تو نہیں مانے جائیں گے, کوئی منیمم ٹرن آؤٹ کی لمٹ نہیں رکھی ہوئی ہے. وہ سنگل رہ گئے, دھماکے بھی ہوں گے, اس میں مزید خون ریزی بھی ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کہ شہروں کے اندر لوگ نکلیں گے. اگر صبح صبح پولنگ اسٹیشن پہ اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے لوگ نہ جائیں, دن کے ڈر کے مارے لوگ نہ جائیں, لیکن پلنگ والے دن کافی ہوں گے.
بہت بہت شکریہ خالد صاحب, پروگرام کا ہمارے وقت بالکل ختم ہو گیا. میری پروڈیوسر کہتی ہیں اب آپ اور زیادہ بات نہیں کر سکتی, تو بہجت کو اپنی پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر ڈین کرافٹن کے ساتھ اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.